بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 جنوری 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ حج کے آخری رکوع کے حوالے سے انسان کا اصل مطلوب کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفاء خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة مومنون کی جو آیات ہمارے زیر درس تھی، الحمدللہ کہ سورة مومنون کا بیان مکمل ہوا. آج کے لیے میں نے سورہ حج کی آخری آیات کا انتخاب کیا ہے. سورہ مومنون سے متصراً قبل ہے سورہ حج. سورہ حج جو ہے وہ 17ویں پارے کی آخری سورت ہے، بلکہ 17ویں پارے میں دو ہی سورتیں ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج، اور دونوں تقریباً ہم وزن ہیں. یعنی نصف پارہ جو ہے پہلا وہ سورہ انبیاء ہے، بقیہ نصف جو ہے وہ سورہ حج. اگرچہ تعداد رکوع کے اعتبار سے سورہ حج کے 10 رکوع ہیں، سورہ انبیاء کے 7 ہیں، لیکن اس کے رکوع طویل ہیں، اس میں رکوع مختصر کم ہے. اور اس کے بعد ہے سورہ مومنون، جن کی آیات ہمارے دیر درس رہی ہیں اسی سورہ مبارکہ کی. سورہ حج کا یہ آخری رکوع ہمارے منتخب نصاب کا بھی حصہ ہے. منتخب نصاب سے آپ سب حضرات واقف ہوں گے، یعنی مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب. ہم کسی شخص کو یہ کہیں کہ قرآن کا مطالعہ کرو، یا کہیں درس سے قرآن کا آغاز کر کے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچانا چاہیں، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک پھر پڑھا جائے، اس لیے کہ سب کا سب اللہ کا کلام ہے. یہ اپنی جگہ مطلوب ہے، لیکن یہ ایک بہت طویل پروسیس ہے. اگر ہفتے وار درس ہو رہا ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ سالوں پر محیط ہوگا. چنانچہ دین کا پیغام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے والد محترم رحمہ اللہ نے بہت پہلے، جب وہ جمعیت کے زمانے میں ناظم اعلیٰ ہوتے تھے اور تربیت گاہیں منعقد کیا کرتے تھے، کنڈکٹ کیا کرتے تھے، تو چند دن کا پروگرام ہے تو کچھ قرآن کے منتخب حصے جو ہیں اس کے اندر، جو مسلمانوں کے لیے اس وقت کے اعتبار سے زیادہ اہم ہوں، ان کا انتخاب کیا. اس میں مولانا امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ جو ہیں، ان کا سب سے پہلے انہوں نے کچھ حصوں کا انتخاب کیا، انہی کو زیادہ ڈیولپ کرتے ہوئے ایک منتخب نصاب کی شکل دی. کیونکہ والد محترم نے قرآن کی دعوت اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ان کی دینی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنا، اور درس قرآن کے حلقے جگہ جگہ قائم کیے تو انہوں نے اس منتخب نصاب کو پہلے وہ بیان فرماتے تھے اور پھر کہیں موقع ہوا تو پھر سلسلے وار بھی شروع کر دیا، تاکہ لوگوں کے سامنے دین کا ایک واضح تصور خود قرآن کے ذریعے سامنے آ جائے. ہم میں سے ہر شخص دین کا ایک خاص تصور ذہن میں لیے بیٹھا ہوا ہے. کسی کے نزدیک دین تو بس نماز روزے کا نام ہے، باقی اس کا اخلاق کا اخلاقی معاملات، مالی معاملات وہ شاید کہہ رہے میں حقوق العباد. کسی کے نزدیک حقوق العباد اصل ہیں، نماز روزہ تو کر بھی لیا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تو بخش دینے ہیں اپنے حقوق، اس کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی اس کے سامنے سجدہ کرے نہ کرے. ہاں دوسروں کے ساتھ ظلم نہ کرو، تصورات ہیں نا. تو خود از روئے قرآن دین کا تصور کیا سامنے آتا ہے، دین ہے کیا؟ لیکن جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو صرف قرآن کو علیحدہ کاٹ کر، سنت سے اور احادیث سے کاٹ کر قرآن کا تصور نہیں ہے ہمارے نزدیک. والدم قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو تشریحات کی ہیں انہی کی روشنی میں جو قرآن کا پیغام ہے وہ سامنے آئے کہ اصل دین کیا ہے، اور پھر دینی ذمہ داریاں کیا ہیں میری اور آپ کی. کیونکہ یہ بھی ایک تصور ہے کہ نماز روزہ حج زکات کو سب جانتے ہیں، اگرچہ جانتے ہیں ان پر بھی عمل پیرا بہت کم لوگ ہیں. فرائض کی لسٹ میں ارکان اسلام کا تذکرہ آتا ہے، کلمہ شہادت کے بعد چار چیزیں اس میں شامل ہیں، نماز روزہ حج زکات، مانتے ہی ارکان اسلام ہیں، بنیادی دینی فرائض ہیں. لیکن عمل نہ ہونے کے برابر، اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ مانتے تو ہیں کہ یہ سب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ تصور بھی ہے کہ کوئی بچا لے گا، کسی کا دامن تھام لو، اول تو ہم ہیں ہی بخشے بخشائے، کچھ بھی ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. نماز کی پابندی بھی آدمی کیوں کرے، حرام سے بھی کیوں بچے، حلال پر اکتفا کیوں کرے، زیادہ کیوں نہ کمائے اگر حرام سے نظر آ رہا ہو کہ اور مل سکتا ہے. بخشے بخشائے ہیں، وہی تصور جو یہود کا تھا، سیغفر لنا، ہم تو بخش دیے جائیں گے، جہنم تو باقیوں کے لیے ہے. نحن ابناء اللہ و احباؤه، ہم تو اللہ کے بیٹوں اور چہیتوں کی مانند ہیں، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، ہم تو اس کے حبیب کی امت میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اب اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور پھر دینی فرائض کا تصور بھی نماز روزے تک محدود نہیں ہے، وہ تو کل زندگی کو محیط ہے ہمارا دین. یعنی یہ بھی ایک عجیب طرفہ تماشا ہے کہ ایک طرف ہم بڑے ہی فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے دین نے زندگی کے ہر گوشے میں تفصیلی رہنمائی دی ہے، تو کس لیے دی ہے؟ ہمارا دین جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نہیں ہے، کل زندگی کو محیط ہے. ایک طرف یہ بھی فخر سے کہیں گے اور دوسری طرف دین سے کوئی تعلق نہیں، اپنے اپنے تصورات دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دینی فرائض ذمہ داریوں کا شعور اول تو ہے ہی نہیں، اور ہے بھی تو غیر مؤثر. چنانچہ قرآن سے سمجھو کہ اصل دین کیا ہے، اور دینی فرائض کیا ہیں، دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، رب کا ہم سے تقاضا کیا ہے. اس نے اگر ہمیں پیدا کیا، اس زمین پر بھیجا آزمائش کے لیے، تو ہم سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس کی، یہ ہے کہ جو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ خود قرآن سے ہم سمجھیں اور اس کے ساتھ اس کی تشریحات احادیث مبارکہ کے ذریعے. چنانچہ ایک منتخب نصاب جو ہے وہ مدون کیا گیا، تدوین کیا گیا، جس کا آغاز سورۃ العصر سے ہوتا ہے، تین آیات کی سورت. آپ کو معلوم ہے اس مسجد میں تو اس کا بیان بہت دفعہ ہوا ہے. انہی میں ایک مقام ہے یہ سورہ حج کا آخر رکوع. اس مقام کے حوالے سے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ مکی قرآن اور مدنی قرآن دونوں کے دعوت کا خلاصہ اس ایک رکوع میں آ گیا. سورہ حج آپ کو معلوم ہے کہ ہر سورت کے ساتھ لکھا، سورہ بقرہ مدنیہ، سورہ آل عمران مدنیہ، سورہ فاتحہ مکیہ، سورہ حج کے بارے میں بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں مفسرین کا علماء کا اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی. مکی صورت وہ ہے کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے جو قرآن نازل ہوا وہ مکیات ہے. چاہے آپ طائف کے سفر میں مکہ سے باہر تشریف لے گئے تھے اور اس دوران آیات نازل ہوئی ہوں وہ بھی مکی شمار ہوں گی. اور ہجرت کے بعد جو بھی قرآن کا حصہ نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ظاہر آپ پر مکمل ہوا وہ سب کا سب مدنی قرآن کہلاتا ہے. خواہ آپ صلح حدیبیہ کے لیے، صلح حدیبیہ تو ہوئی تھی اس سفر کے نتیجے میں جو آپ نے عمرے کے لیے اختیار فرمایا تھا اور آپ وہاں سے چل کر مکہ پہنچے ہوئے تھے. حدیبیہ کا مقام مکہ سے 17 کلومیٹر باہر ہے اور وہ جو پرانی سڑک جاتی تھی، اب اس وقت طریق الحجرہ پہ نہیں ہے، وہ جو پرانا رستہ تھا جو جدہ سے ہو کر جاتا تھا، پرانا ٹریک جدہ کے پاس سے گزرتا ہوا اور ساحل سمندر کے ساتھ گزرتا ہوا رابق کے مقام سے پھر ٹرن لیتا تھا، جو اصل راستہ تھا ہمیشہ سے وہ راستہ رہا ہے. یہ تو بڑا مشکل راستہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے اختیار فرمایا اور بعد میں طریق الحجرہ اس کے اوپر انہوں نے ہائی وے بنائی ہے جو ایک بڑا چیلنجنگ جاب تھا، لیکن وہ بنا دی انہوں نے. اب تو وہی سڑک استعمال ہوتی ہے. اس پرانے رستے کے اوپر حدیبیہ بھی آتا 17 کلومیٹر باہر، لیکن وہاں بھی جو آیات نازل ہوئی اگرچہ آپ حرم کی حدود میں ہیں لیکن وہ مدنی قرآن کہلائے گا، وہ مدنی آیات ہے، اس لیے کہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی. یہ ہے. اور سورہ حج ان صورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے. اس کا پورا جو لب و لہجہ ہے، اسلوب ہے، جو مضامین ہے، والد محترم رحمہ اللہ کا چونکہ ایک خاص ذوق تھا اور وہ پورے تیقن سے کہا کرتے تھے کہ اس کا لب و لہجہ اسلوب بالکل مکی صورتوں والا ہے، لیکن اس میں چند آیات ایسی ہیں جن سے یہ اس کا امکان پیدا ہوتا ہے اور غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. اور پھر ایک رائے انہیں ملی کہ یہ اصل میں صورتیں، وہ آیات جو ہیں وہ دوران سفر ہجرت نازل ہوئی تھیں. آپ مکہ سے ہجرت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، باہر نکل آئے ہیں اور آپ کا رخ مدینہ کی جانب ہے، مدینہ نہیں پہنچے ہیں، دوران سفر ہجرت وہ آیات نازل ہوئی جن میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ اب تمہیں اجازت ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس سے پہلے جو حکم تھا کہ ہاتھ بندے رکھو اب کھول دیے گئے، اب ایک بیس مل گیا ہے، اوس اور خزرج مسلمان ہو چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں مدینے یا پہنچنے والے ہیں، اب ہاتھ کھول دیے گئے. چنانچہ یہ چونکہ مکہ میں حکم نہیں تھا اس لیے اسی آیت کی بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ یہ مدنی صورت ہے. لیکن جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ مکی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ پوری صورت مکی ہے، یہ چند آیات دوران سفر ہجرت نازل ہوئی اور اس کی وجہ سے بعض مفسرین نے اس کو مدنی قرار دیا. حاصل کیا ہے؟ اس صورت کے آخری رکوع میں مکی قرآن کا خلاصہ بھی ہے اور مدنی قرآن کا جو ہے اس کا بھی ایک اعتبار سے خلاصہ آ گیا. یہ برزخی صورت ہے. لفظ برزخ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا ہے، تفسیر ہوئی. ابھی آپ مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، مدینہ نہیں پہنچے، اور مکی قرآن جو ہے اس کی ساری دعوت، اس کا خلاصہ بھی یہاں موجود ہے اور مدنی قرآن کے اندر جو چیزیں تقاضے سامنے آنے والے ہیں اس کا بھی ایک خاکہ موجود ایک ہی رکوع کے اندر. اس اعتبار سے اس کا خاص اہم یہ مقام ہے، اس کی خصوصی اہمیت. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے توجہ سے سنو. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کوئی بھاری بھرکم منطقی اصطلاحات استعمال نہیں کرتا، طرز استدلال جو صرف بڑے اونچے فلسفیوں کو، ہائی انٹلیکچوئل کو سمجھ میں آئے، فطرت کے تاروں کو چھیڑتا ہے اور استدلال بھی اتنا سادہ ہوتا ہے کہ عام آدمی بھی اس سے اصل نتیجے تک پہنچ سکے جہاں تک پہنچانا مقصود ہے اور اسے کوئی دقت نہ ہو. اور اسی کے بین السطور ایسی حکیمانہ باتیں بھی سادہ پیرائے میں آ جاتی ہیں کہ جس سے بڑے بڑے فلاسفہ جو ہیں اپنے لیے اپنے افکار کی بنیاد بنا کر اور اس کو پھیلا کر ایک عظیم فلسفہ جو ہے وہ کریٹ کرتے. ایک مثال اس کی یہاں پر سامنے آ رہی ہے. کتنے سادہ انداز میں ایک مثال دی گئی کہ اے لوگوں, ایک مثال بیان کی جاتی ہے, ذرا توجہ سے سننا اس کو. مکی دور کے اصل مضامین کیا تھے؟ توحید, اور توحید کا بیان کیسے؟ شرک کا ابطال, شرک کی مذمت, شرک کی تردید. جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط ہے, کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے, وہ ایک ہی واحد القہار. چنانچہ توحید اور رد شرک, یہ ایک ہی مضمون کے دو رخ ہیں. ایک بہت اہم مضمون یہ, اس کے ساتھ رسالت کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, اس امتحان گاہ میں کیسے وقت گزارو اور کیسے اس امتحان سے گزرو کہ سرخرو ہو سکو, کامیاب ہو سکو, اس کا طریقہ, اس کے لیے ہم نے رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا. اور یہ کہ آخرت, تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا کہ امتحان ہے اور نتیجہ وہاں نکلے گا جہاں تم دار الامتحان میں ہو. اصل زندگی وہ ہے, یہ تمہاری زندگی کا ایک بہت مختصر اور بہت ہی انسرٹن بھی کہیں گے غیر یقینی سا حصہ ہے کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کب اچانک مجھے بلاوا آ جائے, جبکہ وہ ابدی زندگی ہے اور اصل زندگی ہے جس کو تم نے چونکہ دیکھا نہیں ہے اور کسی نے آ کر کبھی پلٹ کر نہیں بتایا کہ ہاں میں وہاں کی سیر کر کے آیا ہوں, لہذا تمہارا یقین اس پر ٹھکتا نہیں ہے. وہ اصل حقیقت اور سب سے بڑی حقیقت, لہذا اس کو خوب ہیمر کیا جاتا ہے مکی صورتوں کے اندر ان تین مضامین کو, اور اس کے لیے دلائل رسالت کے حوالے سے سابقہ رسولوں کا, نبیوں کا بار بار تذکرہ, ان کی دعوت, ان کی قوموں کا رسپانس کیسا تھا, پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے کیسی پکڑ اور کیسا عذاب ان پر مسلط ہوا, یہ سب چیزیں جو ہیں تاریخ کا حصہ. چنانچہ توحید کے حوالے سے ایک یہاں بڑی بلیغ مثال دی گئی, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, ذرا مثال کو توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. اہل مکہ یا اہل عرب کا شرک کیا تھا؟ بت بنا رکھے تھے, ان کے آگے پوجا پاٹ ہوتی تھی, ہم کے آگے حلوے مانڈے نذرانے پیش کیے جاتے تھے, نظر نیازیں بتوں کے نام پر ہوتی تھی, پکارتے ان دیتے تھے, انہیں پکارتے تھے. تصور یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں فرشتے اور ان کے یہ بت ہیں, اور ان سے ہم جو بھی ہے ان کے آگے اپنی دعا رکھیں گے, اپنی استدعا کی کریں گے, اپنی ضروریات رکھیں گے, یہ حاجت کشا ہیں, حاجت روا ہیں, مشکل کشا ہیں, تمام مسائل کا حل یہ کرنے والے. ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک یہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, لات منات عزا حبل, لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, یہ سب مل کر ایک مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکتے. یہ 360 بت جو ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں, زور لگا لیں, سب کے سب مجتمع ہو جائیں, ولو اجتمعوا لہ, ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں ہے. یہی نہیں, اس سے آگے چلیے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, اور اگر مکھی ان کا کچھ, ان کے آگے جو کچھ نظر نیازیں پڑی ہیں, حلوے مانڈے ہیں, مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں, ظاہر بات ہے وہ ان کا حق ہے, لوگ لا کر ان کے چرنوں کے اوپر پیش کر رہے ہیں, یہ تو ان کا ہے, اس میں سے مکھی اگر کچھ چھین کر لے جائے, سلب کر لے, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, مکھی تو آئے گی, وہ اپنا حصہ اس میں سے بٹور کے لے جائے گی, چونٹیاں بھی آئیں گی, وہ بھی اپنے حصے لے جا رہی ہیں. لن یستنقذوہ من, تو وہ ان سے چھڑا بھی نہیں سکتے اپنا وہ حصہ, یہ تو ان کا حق تھا, ان کا حصہ تھا. یہ ہے ان کی بے بسی اور لاچاری کی انتہا, اور تم پکارتے ہو یہ حاجت روا ہے, مشکل کشا. ضعف الطالب والمطلوب, انتہائی کمزور, بے بس اور لاچار ہے طالب بھی اور مطلوب بھی, مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی, چاہنے والا بھی اور جسے اس نے اپنا محبوب بنایا ہے وہ بھی. یہ ہے اس مثال کے ذریعے آپ دیکھیے کہ کوئی شخص دیہاتی بدو ایک بالکل میڈیوکر نہیں نچلے لیول کا بھی ایک ذہنی سطح کا انسان ہوگا جو عربی کو سمجھتا ہے جانتا ہے وہ حقیقت کو پا لے گا ایک مرتبہ ٹھٹک جائے گا کہ واقعی حقیقت تو یہی ہے ان میں کچھ نہیں اور ساتھ ہی حقیقت کا ضعف الطالب والمطلوب نہایت کمزور ہے چاہنے والا بھی اور وہ جسے چاہا گیا ہے جسے چاہا گیا ہے اب آپ دیکھیے اس کی تو کمزوری اور بے بسی کا یہ عالم ہے نہ تو وہ مکھی تک کو تخلیق کر سکے اللہ تعالی کی مخلوقات میں جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے جس کو ہم نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں کہ مکھی کا کام ہی ہے گندگی پر بیٹھنا اس نے ملائکہ کو بھی پیدا کیا اس نے جنات کو بھی پیدا کیا اس نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کو پیدا کیا مکھی بھی اس کی تخلیق میں سے ایک ہے یہ مکھی تک کو نہیں پیدا کر سکتے اور مکھی سے اپنا حق بھی واپس نہیں لے سکتے تو جو مطلوب جسے چاہا جا رہا ہے وہ اتنا بے بس ہے اتنا لاچار ہے اتنا کمزور ہے تو اس سے اندازہ کرو کہ جو ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب ہیں ہمارے مطلوب ہیں یہ ہمارے مشکل کچھ حاجت روا ہیں ان کی ذہنی پستی کا کیا عالم ہوگا یہ بھی انتہائی کمزور اور بودے اور لاچار اور ذہنی اعتبار سے انتہائی پستی میں ہیں جنہوں نے ایسی ہستیوں کو اپنا معبود بنا رکھا ضعف الطالب والمطلوب تین الفاظ ہیں لیکن اس میں ایک بہت عظیم حقیقت ہے اور اس کے اندر جو حقیقت ہے اس کو پھر علامہ اقبال کے شارحین میں سے ایک بہت نمایاں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم انہوں نے اس کو یہاں سے ڈیولپ کیا فلسفہ کہ نمبر ایک یہ کہ انسان اور حیوان کا جو اصل فرق ہے ایک فرق تو یہ بیان کیا جاتا ہے یہ حیوان ناطق ہے یا حیوان عاقل ہے ٹھیک ہے فلسفیوں کے نزدیک یہی فرق ہے حیوان میں اور انسان میں سب حیوانات ہیں لیکن انسان حیوان عاقل ہے اس کے پاس عقل بھی ہے اور یہ بھی حیوان ناطق ہے تو حیوان ہی لیکن بقیہ حیوانات سے امتیاز یہ ہے کہ یہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے نطق گویائی اس کے پاس ہے باقی تو حیوان ہی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ایک اور بہت بڑا فرق ہے جس کو اگنور کیا گیا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا جذبہ رکھا ہے کہ وہ کسی کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا کر اس کے لیے قربانی بھی دیتا ہے جان اور مال کی قربانی ایثار مشکلات بھی اٹھاتا ہے اور مشکلات اٹھانے میں بھی ایک وہ راحت محسوس کرتا ہے کہ میں ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں حیوانات میں شاید ایک آئیڈیل دیکھیے ہمیشہ ہوتا رہا ہے بتوں کے نام پر لوگوں نے قربانیاں دی کسی کو آئیڈیل بنا لیا اور یہ اصل میں کس چیز کے حوالے سے ہے جو قرآن میں آیا والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کافر جو ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی اصل توحید تک نہیں پہنچے ہوئے انہوں نے اللہ سے کم تر ہستیوں کو وہ درجہ دے دیا جو اللہ کو دینا چاہیے تھا جذبہ تو ہے انسان میں کسی اعلی ہستی یا اعلی نسب العین یا اعلی مقصد کے لیے جان قربان کرنا یا اپنا آرام اپنی آسائشیں ان کی قربانی دینا لیکن یہ ہے کہ کوئی اصل میں جذبہ رکھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اور مقصود اور بنا کر اس کی خاطر انسان سب کچھ لٹا دے اس کے چرنوں پر سب کچھ قربان کر دے یہ انسان میں جذبہ رکھا گیا تھا لیکن جو اللہ تک نہیں پہنچ پاتا وہ کسی کم تر ہستی کو وہ مقام دے کر اور اس کے ساتھ وہ رشتہ استوار کر لیتا ہے جو اسے اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ اور کم تر ہستیوں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرا کر ان سے پھر ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لے آئیں جو کائنات کی اصل حقیقت حقائق کو جان لیں اور ان پر ایمان لے آئیں یہ اصل حقائقی تو ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی نے سورج کو اپنا معبود بنا لیا, سمجھا کہ یہ سورج سے ہمیں فائدے ہو رہے ہیں. کسی نے چاند کو, کسی نے ستاروں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی انہی باطل تصورات کو توڑنے کے لیے قوم پر حجت قائم کی تھی نا. تارے تو ڈوب جاتے ہیں, چاند بھی غروب ہو جاتا ہے, سورج بھی غروب ہونے والی شے ہے, اور یہ سب کیا ہیں؟ یہ تو کسی ایک نظام کے تابع ہیں, ان کے اندر کہاں سے آگے الوہیت؟ یہ تو کسی نے باندھ کے انہیں ایک نظام پہ رکھا ہوا ہے, یہ تو پابند ہیں, اختیار تھوڑی ہے ان کے پاس. یہ میرے رب نہیں ہو سکتے. چنانچہ سورج کے لیے بھی قربانی دی جاتی تھی, اس کو دیوتا مان دیا, بتوں کو مان دیا, ان کے لیے اولاد تک کی قربانی دی جاتی رہی. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. ایک اصولی بات یہ کہ انسان کے اندر یہ جذبہ ہے جو کسی حیوانات میں نہیں ہے. ان کا کوئی آئیڈیل, کوئی مقصد حیات, کسی کو یہ مقام دینا کہ اس کے لیے اپنا جو ہے سب کچھ قربان کر دیں, یہ نہیں. سب سے بڑا فرق یہ, اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دوسرا یہ کہ جتنا اونچا معبود ہوگا اتنی ہی انسان کی اپنی شخصیت کے اندر بھی ترفع ہوگا, رفعت ہوگی, اس کے مینٹل لیول اتنا ہی ہائی ہوگا, اور جتنا پست مطلوب ہوگا جس کو چاہا جا رہا ہے اتنی ہی اس کی چاہنے والے کی شخصیت جو ہے وہ پست ہوگی اور لو مینٹلٹی ہوگی. ضعف الطالب والمطلوب, اور یہ بالکل 100% صحیح بات ہے. ایک شخص جو ہے وہ اپنی ہی ذات کو معبود بنا لیتا ہے, نفس پرستی جسے کہتے ہیں, خواہش نفس. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, قرآن نے کہا ہے, دو جگہ کہا ہے, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفسی کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب اس کی آپ دیکھیں گے مینٹل لیول کیا ہوگا, پس خود غرضی, اسے اپنا نفع چاہیے, اسے دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں. جب خود غرضی ہوتی ہے, اپنی ہی خواہش نفس معبود بن جائے تو بس اپنی ہی فکر ہوتی ہے. سیلفشنس انتہا درجے کی, کٹھور دل, سخت دل, وہی ہے تو بھیڑیا بن جائے گا. یہ جو سودی ذہنیت وجود میں آتی ہے بھیڑیوں والی, از ربا جان تیرا دل چوں خشت و سنگ, آدمی درندہ بے دندان و چنگ, یہ ساری مینٹلٹی انتہائی پست آدمی ہوگا. اس سے ذرا اوپر چلے جائیں, بعض لوگ اپنے وطن کو معبود کا درجہ دے بیٹھتے ہیں. اقبال نے بھی کہا تھا, خاک وطن کا مجھ کو حضرت دیوتا ہے, پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے. ایک وقت تھا علامہ اقبال پر شروع میں وطن پرستی, نیشنلزم جو ہے ان کے دماغ پر بھی مسلط تھا, جب انہوں نے وہ ترانہ لکھا تھا جو آج انڈیا کے نیشنل ترانے کے طور پر جو ہے وہ اس کو مقام دیا گیا ہے, کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا. اور برہمن کو اس نے پیغام دیا تھا اقبال نے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے, تو نے ان پتھر کی مورتوں کو سمجھا ہے خدا ہے, میرے نزدیک تو خدا کون ہے؟ خاک وطن کا مجھ کو حضرت دیوتا ہے. یہ میری زمین, یہ میرا ملک, اس کا ہر ذرہ میرے نزدیک دیوتا ہے. نیشنلزم. چنانچہ کچھ لوگ اس کو اپنا معبود و مقصود بنا لیتے ہیں, وطن کی عظمت, وطن کے مفادات, وطن کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ. اور نیشنلزم میں آپ دیکھیں گے ہر قوم کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے وطن کے لیے قربانی دو, اپنے وطن کے لیے جان بھی قربان کر دو, یہ ہے ہائیسٹ لیول. ایسے شخص جو نیشنلزم اور یہ خاک وطن کے حوالے سے یہ تصور رکھتے ہوں, آپ دیکھیں گے وہ اس شخص کے مقابلے میں اس کا اخلاقی لیول اور مورل لیول بہتر ہوگا, وہ وطن کی خاطر قربانی بھی دے گا, وہ وطن کے مفادات کا خیال بھی رکھے گا. لیکن جو سیلفش آدمی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں کسی کی، وہ تو اسی طرح وطن کو جو ہے بیچ کھانے کے لیے تیار ہوگا جیسے آج ہماری پوری قوم لگی ہوئی، الا ماشاء اللہ جس کا ہاتھ نہیں پڑ رہا وہ الگ بات ہے. اس سے اوپر چلے ایک لیول ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ہم نے ہیومینٹی کے لیے کام کرنا، انسانیت کے لیے، وطن کی سرحدوں سے بھی اوپر بلند ہو کر. اب یہ ایک درجہ اونچا ہے، یقیناً اس سے اونچا ہے، اور ایسے لوگوں کا بھی مینٹل لیول اور ان کے اندر جو انسانی اوصاف ہیں وہ یقیناً ان سے بہتر ہوں گے. ہیومینٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، پوری انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ وطن کی جو کھینچی ہوئی لکیریں ہیں ان کے پابند نہیں ہیں بلکہ ان سے اوپر انسان، انسان کے بینیفیشن، یہ جو اس حوالے سے جو بھی کام ہے ان کے اندر وہ ہیں. اب یہ ایک درجہ ان کا اور اونچا ہو گیا. چنانچہ اسی میں آپ لے آئیے، کسی آئیڈیالوجی کو کوئی قبول کرتا ہے کہ انسانیت کے حق میں بہتر ہے. یہ مارکسزم کیا تھا؟ جو فلسفہ دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ استحصالی نظام ہے، پوری دنیا میں سرمایہ دار نے عوام کو جکڑ رکھا ہے. خاجاز ہونے رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دے خدایاں کشتے دہقانہ خراب. ایک تو سرمایہ دار ہے جاگیر، وہ جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ مزدور کے خون کو کشید کر کے اور اپنی کمائی حاصل کر رہا. ایک طرف وڈیرا جاگیردار ہے، وہ ہاری اور کسان کے خون کو کشید کر کے جو ہے اپنے لیے شراب بناتا ہے. استحصالی نظام، ہمیں استحصال کو ختم کرنا ہے، غریبوں کی بہبود کے لیے کام کرنا ہے، مساوات لانی ہے. اب یہ کمیونسٹ تھے، انہوں نے ایک اچھی اپنی ایک آئیڈیالوجی کو اپنا معبود کا درجہ دے دیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی خاطر کیسی وہ قربانیاں انہوں نے دی. انہی کے بارے میں وہ بھی آتا ہے کہ پھانسی کا پھندا جو ہے وہ چوم کے گلے میں ڈالتے تھے فخر کے ساتھ کہ ہم ایک اعلیٰ مقصد کے لیے جان قربان کر رہے ہیں. یقیناً یہ ایک اعلیٰ تر مقصد ہے، لیکن جو اصل مقصود ہے انسان کو جہاں تک پہنچنا چاہیے، اور جب وہاں تک پہنچے گا تو پھر اس کی شخصیت کے اندر جو ترقی ہوگا کہ یزدان بکمن داور ہے ہمت مردانہ و نذیر آمن اشد حب للہ، میرا مقصود میرا مطلوب وہ ذات جو کامل ہے وہ اللہ، جس کی صفات کی جلوہ گری ہے پورے کون و مکان میں، جو انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود انتہائی رحم اور شفیق بھی ہے، جو ساری اتھارٹی رکھنے کے باوجود انتہائی عدل و انصاف کرنے والا بھی ہے، جو تمام خوبیوں کا مالک، سارا حسن دنیا میں جو کچھ جس بھی انداز سے ہے وہ سب کیا ہے؟ وہ اسی کی صفات کا عکس. تو میرا مطلوب و مقصود تو وہ ہے، اس کو راضی کرنا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس شخص کا جو اب اپنا ظرف، اپنا مینٹل لیول، اپنی شخصیت، یہ کتنی بلند ہو جائے گی. اسی لیے کہا کہ ذرا اونچی کمند پھینکو گے تو زیادہ اوپر چڑھ سکو گے. جس سے کمند ہی پھینکی ہے چند فٹ کے اوپر، وہ کیا خاک چڑھے گا؟ ہاں، جس نے کمند پھینکی ہے ستاروں پر، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، وہ وہاں تک پہنچ بھی سکتے ہیں. تو ضعف الطالب والمطلوب، اسی کے حوالے سے یہ ساری جو ہے بحث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت وقت ختم ہو گیا ہے، کچھ باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی کرنی ہیں جو بہت ہی نازک اور حساس بھی ہیں. تو اس وقت میں یہیں پر اکتفا کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس مضمون کو ہم آگے بڑھائیں گے اگلے جمعے پر اگر اللہ نے توفیق دی. بہت سارے واقعات کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ لانگ مارچ اور اس کا جو اینڈ ہوا ہے، اور اس کے اندر کچھ باتیں بالآخر طاہر القادری صاحب منوانے پر کامیاب ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ایک غیر معمولی مظاہرہ کیا انہوں نے قوت کا، اس میں بھی کوئی شک نہیں. چنانچہ طاہر القادری صاحب کی دو قابل ذکر کامیابیاں ہیں، لانگ مارچ میں شرکا کی بڑی تعداد کا ہونا اور پھر نظم و نسق کی اعلی مثال، سخت سردی اور بارش میں شرکا کی استقامت اور پرامن رہنا. یہ سب چیزیں ہیں جو واقعی قابل تعریف بھی ہیں اور ان میں بہت کچھ سبق ہے ہمارے لیے. جو چیزیں انہوں نے منظور کروائی ہیں اس کے حوالے سے تفصیلی بات تو ندائے خلافت کے اداریے میں آئے گی، میں ذرا سرسری سے ہی اس کے اوپر تبصرہ کروں گا. ایک شق تو یہ ہے کہ 16 مارچ سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، اس طرح انتخابات کے لیے 3 ماہ مل جائیں گے. اور یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 کے لیے 27 جنوری کو منہاج القرآن کے سیکرٹریٹ میں وکلاء کا اجلاس بلایا جا رہا ہے کہ جو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی اس کے لیے کیا مناسب الفاظ ہوں، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کو ہٹایا نہیں جا سکتا سوائے آئینی ترمیم کے ذریعے. آئینی ترمیم جو ہے اس کے لیے اپنے بڑے تقاضے ہیں. تو وہ کلا کا انہوں نے ایک اجلاس بلا لیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آئین کی دفعات 62-63 اور 218C کا سختی سے اطلاق ہونا چاہیے. اسی لیے 16 مارچ سے پہلے اسمبلیاں تحریر کر کے اس نیک کام کے لیے 1 ماہ 1 مہینہ اضافی حاصل کیا گیا. 16 مارچ اگر ہو گئی اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے وہاں تک پہنچ گئے تو پھر صرف 2 ماہ کے بعد الیکشن کرانا ہوگا، اور اگر اس سے پہلے آپ 15 کو یا 14 کو کرا لیں گے تو آپ 3 ماہ آپ کو مل سکتے ہیں. یہ ہیں کچھ قانونی باریکیاں پیچیدگیاں جو مجھے ایوب بیگ صاحب کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہیں. تو یہ ہے کہ اس لیے 1 مہینہ جو اضافی ملے گا اس میں وہ چاہتے ہیں کہ 62 اور 63 جو ہے ہماری دفعات آئین کی، ان کو جو ہے سختی سے ان کا اطلاق کیا جائے اور اس 1 مہینے کو اس کے لیے استعمال کیا جائے. اور ایک چیز انہوں نے یہ بھی منظور کروا لی کہ نگران وزیر اعظم کے تقرر کے لیے جو وزیر اعظم ہوں گے اس وقت کے، وہ طاہر القادری صاحب سے بھی مشورہ کریں گے اور ان کے مشورہ کو بھی ان کی رائے کے اندر شمولیت کا حق ہوگا. بہرحال وہ مشورے سے ایک دیں گے رائے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کا تقرر ہوگا. طرفین پر مقدمات ختم ہو جائیں گے، کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہوگی. تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ ایک کامیابیاں جو انہیں بہت سی ہوئی ہیں ان میں بڑی چیزیں جو ہیں لانگ مارچ میں شرکا کی تعداد اور نظم و نسق کا معاملہ ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں جو انہوں نے یہ 4-5 باتیں منوا لی ہیں اور اس کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے. تاہم کچھ لوگوں کے نزدیک اس سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوگا اور ان میں سے بہت چیزیں ناقابل عمل ہیں. اب دونوں قسم کی آرا ہیں اور یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے جو ان کے معتقد ہیں، جو ان کے گرویدہ ہیں اور مریدین ہیں، وہ تو اس کو ایک بہت بڑی کامیابی سمجھیں گے اور انہیں سمجھنا چاہیے بھی، بہرحال بنوایا گیا ہے. لیکن جو چیز کچھ بنوایا گیا اس سے کوئی واقعی مؤثر تبدیلی آئے گی، اور کیا وہ چیزیں جو منوائی گئی ہیں بظاہر وہ قابل عمل بھی ہیں؟ مثلا 1 مہینہ اضافی لے کر 62 اور 63 کے حوالے سے جو کام کرنے کا ہے، جو سالوں پر بس کہتے ہیں محیط ہے، وہ 1 مہینے کے اندر کیسے ہو جائے گا؟ اس کو کچھ لوگ شکوک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. چنانچہ اس سے اس صوبے کو ان کے نزدیک جن کے خیال میں کچھ عملاً ممکن نہیں ہے، اس صوبے کو تقویت ملتی ہے اس سے کہ پھر ہوگا کیا کہ نگران حکومت یہ جو ہے الیکشن کے ڈیلے ہونے کا اندیشہ ہے اور اس میں جو بہت فورسی کیا جا رہا تھا کہ کیوں ڈیلے چاہتے ہیں، اس طرح کا سیٹ اپ چاہتا ہے امریکہ کہ جو پوری طرح ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو، کم سے کم 2014 تک جب تک وہ واپسی نہیں ہو جاتی ان کے ایجنڈے کی تکمیل میں اسی طرح معاون سیٹ اپ رہے جیسے کہ پرویز مشرف یا زرداری کی صورت میں تھا. جبکہ الیکشن اگر فیئر ہو جائیں، وقت پر ہو جائیں، تو پھر اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ انہیں اتنا فیوریبل سیٹ اپ آئندہ ملے گا. لہذا جو شبے کا اظہار کر رہے ہیں وہ اس بات کے ان کے پاس یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کے نتیجے میں اندیشہ یہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے ہوں گی اور یہی غیر ملکی قوتیں چاہتی ہیں اور انارکی پھیلے گی اور جو ان کی خواہشات ہیں وہ مکمل ہوں گی. لیکن میں صرف ایک بات کے حوالے سے مزید عرض کروں گا کہ یہ دیکھیے لانگ مارچ اور دھرنے سے ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ یہ طریقہ کار مؤثر تو ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے صحیح طور پر. ہاں اس کے لیے ہوم ورک ہو اور ابتدائی ناگزیر تقاضوں کو پورا کیا جائے. والد محترم آپ سب واقف ہیں بانی تنظیم اسلامی رحمہ اللہ وہ گزشتہ ربع صدی سے چلدا چلدا کر کہہ رہے ہیں دینی جماعتوں کو کہ نفاذ شریعت کے لیے یہ راستہ اختیار کرو. تم سب مل کر اکٹھے ہو کر بھی آ گئے ہو ایم ایم اے کی شکل میں تو کیا حیثیت تھی اسمبلی کے اندر اور کیا اسلام کے لیے پیش رفت ایک انچ بھی نہیں ہو سکتی. راستہ یہ اور آپ نے دیکھا ایک ہی شخص جو ہے ہاں سواد اعظم کے ایک بڑے گروہ کا اس کو سپورٹ حاصل تھی لیکن ایک ہی جماعت منہاج القرآن جو اصل میں ایک تعلیمی قسم کا ان کا ایجنڈا ہے اور وہ بھی اپنی قوت لے کر آ گئی اور اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر اس طریقے سے منظم کر کے جب آئے ہیں تو حکومت کو گھٹنے تو ٹیکنے پڑے بعض معاملات کے اندر. ساری دینی قوتیں اکٹھی ہو جائیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سیلاب کے آگے کوئی بند مان سکتا. وہ تو بڑے سے بڑے جمے ہوئے تخت جو ہیں وہ بہہ جاتے ہیں الٹ جاتے ہیں اگر حقیقی معنوں میں. لیکن ایک بات ضروری ہے جب آپ اسلام کے غلبے کے لیے نفاذ شریعت کے لیے تحریک چلائیں گے تو اس کے اپنے تقاضے ہیں. پھر اس کے اندر تحریک کے لیے نکلنے والا ہر شخص وہ ہوگا جو اپنی ذات پر شریعت کو پہلے نافذ کر چکا ہو اپنے گھر میں نافذ کر چکا ہو. محض نعرے لگانے والے نہ ہوں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی اور مقاصد ہو سکتے ہیں. اسلام مقصد نہیں ہے. اسلامی انقلاب تب آئے گا اور اس کے لیے یہ کام دینی جماعتوں کو کرنا ہوگا. وہ اپنے آپ کو دینی کلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ان لوگوں کو لائیں اور اپنی بھی ٹریننگ کریں اور اپنے ساتھیوں کی بھی. سب سے پہلے اپنے وجود پر شریعت کو نافذ کریں اپنے گھر میں شریعت کو نافذ کریں اور نفاذ شریعت کے حوالے سے ملک گیر سطح پر دعوت کہ یہ کام کرنے کا ہے یہ ہماری فرسٹ پرائرٹی نمبر ون ہے یہ ترجیح اول ہے اور اس کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کرنا ہے. اس انداز سے کام کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ چاہے میں کہتا ہوں ساری دینی جماعتیں اکٹھی نہ بھی ہوں صرف بریلوی حضرات اکٹھے ہو جائیں صرف دیوبندی حضرات مل کر تحریک چلائیں تب بھی کوئی رستہ نہیں روک سکتا اتنی بڑی بڑی قوت ہے. لیکن آئیں تو صحیح اس رستے پر. یہ ہے ایک چیز کے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت واضح ہو کر سامنے آئی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دینی جماعتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرائن بتا رہے ہیں کہ بہت سو کی سمجھ میں آ چکا ہے. دو سال پہلے کے حوالے سے میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ جامعہ شفیہ میں دیوبند کے اکابر کا اجتماع ہوا تھا. انہوں نے کہا طریقہ یہ ہے وہی طریقہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا نام لیے بغیر. سمجھ میں آ گیا ہے راستہ یہ ہے. لیکن جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. وہ جو سیاسی ایک انداز کا جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اتنی راسخ ہو چکی ہیں کہ اس سے نکل کر ادھر آنا جو ہے وہ آسان کام تو نہیں. لیکن یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہے اور اب مزید مستحکم ہوئی ہے محکم ہوئی ہے یہ بات کہ یہ ہے راستہ اصل میں. اور یہ ہمارا سب سے بڑا حق ہے. ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے اس ملک میں حکمرانی صرف اللہ کی ہے. قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی اور سب کچھ اس کے خلاف ہو رہا ہے. تو جو اب ہم اٹھیں گے تو کوئی غلط مطالبہ تو نہیں ہے. عین آئینی مطالبہ ہے عین اسلامی مطالبہ ہے عین دینی مطالبہ ہے. اس سے بڑھ کر جائز مطالبہ بلکہ لازم اور واجب مطالبہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہماری دینی جماعتوں کو توفیق دے کہ اس طرف سوچے اور اس انداز سے عمل کریں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.